تفسیر آیت نمبر 48 سے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. قیامت کی آمد کے بارے میں سوال وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ قیامت کے آنے کی کوئی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اگر انہیں دن اور وقت بتا دیا جاتا تو ان کا شک دور ہو جاتا اور وہ قیامت کے آنے پر یقین کر لیتے. نہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں کوئی قیامت کے دن کے بارے میں حقیقی معلومات چاہیے تھی. وہ اس طرح کے سوالات محض بحث برائے بحث کے لیے کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی بجائے کہ کب آئے گی، یہ بتایا کہ کیسے آئے گی. فرمایا، ما ينظرون الا صيحة واحدة، نہیں وہ انتظار کر رہے، نہیں وہ دیکھ رہے. نظر ينظروا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. نہیں وہ دیکھ رہے، الا صيحة واحدة، مگر ایک ہی چیز کو، تأخذهم، جو انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑتے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون توصیتا، پھر وہ اس وقت وصیت تک نہ کر سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا سکیں گے. پیچھے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بستی کے تباہ کرنے کا سبب ایک چیخ بتائی گئی تھی. اس کہانی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہاں قیامت کے وقوع کے بارے میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا بھی بس ایسے ہے کہ ایک چیخ کافی ہوگی، بس یہ ایک چیخ یا ایک آواز کے انتظار میں ہے. پوچھتے ہو کب آئے گی، کچھ مشکل نہیں اس کا آنا، وہ تو محض ایک آواز ہے جو تمہیں بچھا دے گی. تأخذهم، وہ انہیں پکڑ لے گی. وہم یخصمون، اور اس وقت، یہاں واج ہے حالیہ ہے، حالانکہ وہ بحثوں میں مبتلا ہوں گے، یعنی اس وقت اس حال میں کہ وہ بحث مباحثے کر رہے ہوں گے، ابھی ان کے یہ بحث مباحثے جاری ہی ہوں گے کہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی اور یہ گھر بھی لوٹ نہیں سکیں گے، اپنے انہی پنڈالوں میں، انہی ڈسکشن فورمز میں بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے کہ زور کی ایک آواز سنائی دے گی اور یکایک سب کا خاتمہ ہو جائے گا. گھر جانے کی بھی مہلت نہ ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، وہ اس کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے ابھی فارغ نہ ہوئے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. یہ منظر تو سبھی نے دیکھا ہوگا کہ جب کپڑا خریدنا ہوتا ہے، کپڑے کو پھیلا کے دکھایا جاتا ہے، پھر اس کا بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ دو لوگ، یعنی لینے اور دینے والا، ابھی کپڑا بچھا کے بیٹھے ہوں گے، بات چیت چل رہی ہوگی. ایسے ہی انسانی دنوں میں سے کوئی عام دن ہوگا، لوگ معمول کے مطابق اپنے دن کا آغاز کریں گے کام کاروبار سے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں ہوگا کہ آج قیامت آئے گی، کہ بازاروں میں لین دین چل رہا ہوگا کہ یکایک ایک آواز آئے گی اور قیامت برپا ہو چکی ہوگی. پھر اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ کپڑا لپیٹ کے ہی رکھ دیں، کیونکہ عام طور پر جب انسان کو کچھ بائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو عموماً چیزیں ٹھکانے کر دی جاتی ہیں جلدی جلدی، کہ بس اب ایمرجنسی کی کیفیت ہے، فوراً یہاں سے نکلنا ہے، چھوڑو، جلدی کرو، سنبھالو، سمیٹو، نکلو. نہیں، کچھ سنبھال سمیٹ نہ سکیں گے. اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی. دودھ لے کر ابھی اپنے گھر کو جا رہا ہوگا یا پینے کا ارادہ کر رہا ہوگا، تو دودھ لے جانے اور پینے کے بیچ میں جو مہلت ہوگی اسی میں قیامت آ جائے گی اور وہ دودھ پی بھی نہ سکے گا. یہ سچویشن بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر کہیں جانا ہو، جلدی بھی ہو، بھوک لگی ہو یا پیاس ہو، تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کھانے کی بجائے عموماً پینے کو بہتر سمجھتے ہیں. اب پھر پتہ نہیں کب لوٹیں گے، کیا ہوگا، کیسے حالات ہو رہے ہیں، جلدی سے کچھ پی لیں تاکہ انرجی مل جائے. پینے کی مہلت پینا ہوگی. اور کوئی آدمی اپنا حوض لیپ پوت رہا ہوگا. حوض کس کو کہتے ہیں؟ پول کو کہتے ہیں عموماً. یعنی اس کی مرمت کر رہا ہوگا، اس کا لیپ کر رہا ہوگا، پھر ابھی اس کا پانی پیا نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اور ایک آدمی کھانے کا نوالہ منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا، اب اس سے کم تر وقفہ بتایا جا رہا ہے. کھانا منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور ابھی کھایا نہ ہوگا، منہ میں ڈالنے کی نوبت نہ آئی ہوگی کہ قیامت آ جائے گی. آمن فانن آئے گی، اچانک آئے گی، پتا بھی نہ چلے گا، سوچنے کی مہلت بھی نہ ملے گی کہ واقع ہو جائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے. جیسے کسی بھی دن میں انسان باہر نکلتا ہے کام کے لیے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونک دیا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پانی پلا نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی. فلا یستطیعون توصیتن، انسان کو جب موت کا خیال آتا ہے تو اپنے مال و متاع کی فکر ہوتی ہے کہ انسان اس کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے. موت کے ساتھ ہی وصیت کا تصور آتا ہے، لیکن وہ موت ایسی اچانک ہوگی، وہ حادثہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ انسان وصیت کرنا بھی بھول جائے گا، اور کرے گا بھی کس لیے؟ گھر جانا بھی بھول جائے گا اور جائے گا بھی کس لیے کہ گھر بھی تو نہیں بچا، مال ہی نہیں بچا کہ وصیت کرے، گھر ہی نہیں بچا کہ واپس جا سکے. یہ تو اس بڑے دن کی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی باتیں عام طور پر چھوٹے پیمانے پر بہت سے لوگوں کو پیش آ جاتی ہیں کہ گھر سے نکلے اپنے کام پہ واپس نہیں پلتے. کسی کی ملاقات کو گئے، بات چیت چل رہی تھی، کہیں مشاعرہ چل رہا تھا، اسٹیج پہ بیٹھے تھے، پھر وہ فنا ہو گئے. کس قدر بے شمار ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم سب بھی جب گھر سے نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ واپسی ہے یا نہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے، ٹھکانے لگاتی ہے. ہم اپنے ارادوں کو پورا کر سکتے ہیں. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين ونفخ في الصور. اب تھوڑی مزید تفصیل بتائی گئی کہ قیامت کیسے آئے گی. ونفخ في الصور، اور پھونک ماری جائے گی سور میں. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو جب اچانک وہ اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. اب آپ دیکھیے کہ نقشہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ سب سے پہلے سور پھونکا گیا جس سے لوگ ختم ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، اور پھر سور پھونکا گیا تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنے رب کی طرف جانے لگے. احادیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی بغل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. ایک اور روایت میں، کان لگائے، نظریں جمائے، تیار بیٹھے تب حکم ہو جائے. یہ تو پہلی دفعہ سور پھونکیں گے جب ساری کی ساری زندہ چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی. اس کو نفخۃ الفضا کہتے ہیں، جس سے ساری مخلوق سہم جائے گی. یعنی پہلی آواز پر ساری مخلوق سہم جائے گی. پھر دوسرا نفخہ، نفخۃ الصعق، جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ واحد الصمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اسے اوکازی بساط کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی سلبت تک نہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا، جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پہ اٹھ کھڑا ہوگا اور یہی نفقت القیام لرب العالمین ہے، اور یہ بات قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو گویا یہ تیسری دفعہ کا سور پھونکنا ہے جس کے بعد لوگ اپنی قبروں سے بھی نکل آئیں گے. یہاں پر قبر کے لیے لفظ اجداس آیا ہے جو جدس کی جمع ہے، پرانی قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مدتوں پرانی قبریں جن کے نشان تک مٹ چکے ہوں گے ان سے بھی لوگ اٹھ اٹھ کے باہر آ رہے ہوں گے. اور پھر الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تیزی سے چل رہے ہوں گے. نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اوپر سے نیچے تیزی سے چل کے آنا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی اونچی جگہ سے آپ نیچے کو آتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو خود روکنا پڑتا ہے، اگر آپ چل بھی رہے ہو تو تیزی سے چلتے چلے جاتے ہیں. یہ نسل انسانی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ڈسینڈنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہاں پر جن سلون کا لفظ ڈسینڈ کرنے کے معنی میں، اوپر سے نیچے آ رہے ہوں گے، یعنی اتنی تیزی سے چل کے آ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری پر، کہ یوں لگے گا جیسے اوپر سے اتر رہے ہوں. قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہم کو ہماری قبروں سے، ہماری خوابگاہوں سے. یہاں پر قبر کے لیے لفظ مرقد استعمال ہوا ہے. رقدہ کا مطلب ہوتا ہے سونا، تو مرقد کا معنی ہے خوابگاہ. قبر کو یہاں خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے، سونے کی جگہ. گویا قبر کی زندگی سونے سے مشابہ ہے، اور قبر کا عذاب بھی ایسا ہے جیسے خواب میں انسان اذیت ناک چیزیں دیکھتا ہے، لیکن خواب میں تو صرف دیکھتا ہی ہے، جبکہ عذاب قبر میں ان چیزوں کو اپنے جسم اور روح دونوں پر محسوس بھی کرے گا. جیسے بعض خواب اتنے شدید ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے اندر اثر پذیری ہوتی ہے کہ انسان اٹھنے کے بعد بھی ان کے اثرات اپنے جسم اور روح دونوں پر محسوس کرتا رہتا ہے، بعض تو اثر دراز تک محسوس ہوتے رہتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس آیت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ قبروں سے سب سو کے اٹھیں گے تو عذاب قبر کہاں گیا، اس کے دلائل اور جگہ موجود ہیں، یہ اس موقع کی بات نہیں، یہاں عذاب قبر سے متعلق آیت نہیں آئی. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس ہولناکی کے مقابلے میں قبر کی زندگی تو سونے جیسی ہوگی، ایسے محسوس ہوگا جیسے سو کے اٹھے، یعنی وہ معمولی تکلیف ہوگی. من باسنا من مرقدنا، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوگا کہ جیسے کسی کو گہری نیند سوتے ہوئے جو کوئی بہت عجیب و غریب خواب دیکھ رہا ہو شخص، تو اس کو اگر فوراً اٹھا دیا جائے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے مجھے جگا دیا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یا خود محسوس کیا ہوگا، تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اٹھنے کے بعد بھی آپ بہت دیر تک صحیح ہوش میں نہیں آتے کہ آپ کہاں تھے، کیا دیکھ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے سرانے کھڑے ہیں، خصوصاً جب انسان بہوشی سے باہر آتا ہے. تو وہاں بھی عالم کچھ ایسا ہی ہوگا کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوں گے، وہاں سے ان کو جب قیامت کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ زندگی بھی بالکل نہیں ہوگی. جیسے اس دنیا کے بعد موت کے بعد کی زندگی بہت عجیب ہے اور اس میں ڈراسٹک چینج ہوگا، اسی طرح جب تیسرے مرحلے میں انسان داخل ہوگا یعنی آخرت کے، قیامت کے دن کے، تو وہ بھی ایک بہت ہی مختلف طرح کا ایکسپیرینس ہوگا. اس لیے پوچھے گا من باسنا من مرقدنا، یہ ہماری آرام گاہوں سے، خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا. اس وقت ان کو بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، جو وہی چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، پیغمبروں کی زبانی بتایا گیا تھا، اس لیے وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے، رسولوں نے. ان کانت الا صیحة واحدة، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ. فإذا هم جميع لدينا محضرون، تو جب وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی خود نہ بھی آنا چاہے تو فرشتے پکڑ کے دھکیل کے انہیں اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش کر دیں گے. یہ محضرون کا لفظ جو ہے ان کی جلت کی عکاسی بھی کر رہا ہے، کہ وہ ہمارے سامنے اس طرح حاضر کر دیے جائیں گے جیسے مجرم عدالت میں حاضر کیے جاتے ہیں، ہتھکڑیاں لگے ہوئے، پکڑ دھکڑ کے لائے ہوئے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ تیسری دفعہ صحت واحد تن کی بات ہو رہی ہے. ان کانت الا صحت واحد تن، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال اور اس کے تصرفات کا بہترین اندازہ ہوتا ہے. یہ تصرفات کا جو انداز ہے واضح ہو کر سامنے آتا ہے، کیونکہ آگے کن فیکون کی بات بھی آ رہی ہے. جن کاموں کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کچھ بھی مشکل نہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی امیجن کریں کہ ایک ہماری زمین جو ہے وہ کتنی بڑی ہے اور ایک بال کی طرح گھوم رہی ہے فضا میں، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی ہیوج چیز ہے. اور صرف یہ نہیں، سورج وغیرہ اور بھی کئی ایک سیارے ساتھ گھوم رہے ہیں، کچھ حصے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. وہ فضا کیا چیز ہے جس میں یہ سب کچھ گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے اور گھومتا چلا جا رہا ہے اور ایک سیکنڈ میں کئی مائل تک تیز سفر کرتا ہے. خود سوچے کہ جب کوئی چیز تیزی سے گزرتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ کیسے وسیع آسمان کا تصور کر کے، کہ جس میں مثلا سورج خود بھی اپنے ایکسس سے گھوم رہا ہے، اس کو بھی قرار نہیں، پھر ساتھ چل رہا ہے، خود نہیں چل رہا، سیارے ساتھ لے کے چل رہا ہے، پھر جس گیلیکسی میں یا ملکی وے میں وہ بھی ساتھ چل رہی ہے. کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ حرکت کر رہا ہے اس کائنات میں، کیا کچھ ہو رہا ہے دن رات، ہم کتنے خطروں کی زد میں. یہ فضا جو اس وقت مجھے اور آپ کو یہاں یہ نظر آ رہی ہے، یہ وہی نہیں ہوتی ہر وقت، یہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلسل ایک سفر میں ہیں. اس قرآن عرض سے بیٹھے ہوئے ہم کائنات کے اندر فلوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے ایک پین کی نوک پہ لاکھوں جراثیم چپک جاتے ہیں نا، ایک پینسل کی نوک پہ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں جراثیم چپک جاتے ہیں. تو مجھے اپنا وجود جراثیم سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا، کہ جیسے ہم اس قرآن عرض پر چپکے بیٹھے ہیں نا جراثیموں کی طرح، اس کی گریویٹیشنل پل نے یا اس کی کشش ثقل نے ہمیں اپنی طرف کھینچا ہوا، اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں جو ہو رہی ہیں اور اسے تکبر بڑے جملے بولے جاتے ہیں اور جو اپنا آپ اتنا بڑا بڑا نظر آتا ہے، کیا حیثیت ہے ان ساری چیزوں کی. ان کانت الا صیحة واحدہ، ایک آواز کی مار ہے یہ سارے، صرف ایک آواز کی، مجھے نظر بھی نہیں آتی کسی فزیکل چیز سے، کوئی مارے، کوئی پھینکے، کوئی توڑے تو بھی بات بنے. اس ساری لائف کو ختم کرنے کے لیے بس ایک آواز کافی ہے، صیحت واحدہ، اور سب بج جائیں. اور اس کو ضرورت بھی کیا ہے ہم جیسوں کی، اتنی بڑی کائنات میں اتنا کچھ اس کے حکم کے تابع ہے، مسلسل گھوم رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، جھکا ہوا ہے، سجدہ ریز ہے. اگر میں سجدہ ڈھنگ سے نہ کروں، مجھ میں عاجزی نہ ہو، میری نماز میں خشوع نہ ہو، میں نے کیا پایا، میری کیا حیثیت، میری کیا قدر و قیمت، کیا مقام اللہ کی نگاہ میں جس کے آگے اتنا کچھ جھکا ہوا ہے. اگر مجھ جیسے لوگ جو ڈھنگ سے نماز بھی نہ پڑھے، کوئی ہے ان کی قدر و قیمت پر اللہ کی نگاہ میں، کوئی ہے ان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو. ایک آواز کافی ہے، ایک جھڑکی کافی ہے اس کی، ایک ڈانٹ کافی ہے سب کچھ ختم کر دینے کے لیے. اس لیے ہماری نافرمانیاں اور ہمارا تکبر اور ہماری سرکشی اور ہمارا بگاڑ اللہ کی پاک ذات کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. اگر نقصان ہے اس ساری نافرمانی میں تو صرف اپنا ہے، صرف اپنا. فالیوم، تو آج کے دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن. لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم کرتے رہے، یعنی جو تمہارے اعمال ہوں گے وہی تمہارے سامنے جزا کی شکل میں آ جائیں گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے لوگ یا جنت والے آج ایک کام میں خوش ہو رہے ہیں، مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ فاکہون کا معنی فرحون، خوش۔ کام ان کا کون سا ہوگا؟ صرف انجوائمنٹ اور اللہ کی تسبیح۔ ہم بازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے۔ جنت کا معنی ہی گھنا باغ ہے، وہ اپنے باغوں میں پہنچ کر دھوپ کی شدت سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ میدان حشر میں تو سورج بہت نیچے ہوگا، ہر طرف گرمی ہی گرمی ہوگی، دھوپ ہی دھوپ ہوگی۔ حساب کتاب سے فارغ ہو کر وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، علی الارائک، تختوں پر، مسہریوں پر۔ اریکہ کی جمع ہے، اریکہ وہ سریر جو کپڑوں اور پردوں سے آراستہ ہو، وہ سریر یا تخت یا پلنگ کہہ لیں جو اوپر سے پردوں اور کپڑوں سے ڈھکی ہوئی ہو، آراستہ ہو، سجی ہوئی ہو، جیسے دلہن کی سیج ہوتی عام طور پر۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تکیے لگانے کی بات خاص طور پر اس لیے کی گئی کہ ان کے آرام سے بیٹھنے یا لیٹنے کا نقشہ سامنے آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل جنت کو حساب کتاب سے پہلے ہی فارغ کر کے، کچھ تو بلا حساب چلے جائیں گے، کچھ ہلکے حساب کے بعد فارغ کر دیے جائیں گے، اور باقی مخلوق کے مقابلے میں پہلے ہی جنت میں بھجوا دیا جائے گا، جبکہ باقی لوگ ابھی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ کبھی آپ کو دنیا میں بھی کسی ایسے کام کے کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ جس میں بہت سارے امیدوار بیک وقت کسی جگہ پر کھڑے ہوں، مثلا برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے اتنی لمبی لائنیں ہوتی تھی جب ڈائریکٹ ویزا لیتے تھے لوگ، آدھی رات کو یا رات 10-11 بجے سے لوگ لائن میں کھڑے ہونا شروع ہوتے تھے، اور صبح شاید 8-9 بجے یا 10 بجے ویزا سیکشن کھلتا تھا، اور پوری پوری رات لوگ لائنوں میں کھڑے، اور ایک لائن میں کئی لائنیں ہوتی تھی، پورا ایک ہجوم نظر آتا تھا، اور اس میں صرف جو لوگ اندر چلے جاتے تھے یا جن کی اندر جانے کی باری آتی تھی وہ اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھتے، چاہے ویزا ملے یا نہ ملے، اندر تو پہنچے، کسی ٹھکانے تو لگے۔ اور پھر چند ہی لوگ ہوتے تھے جن کو ویزا ملتا تھا اور وہ باہر آتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ گزرتے ہوئے مجھے یہ سین دیکھنے کا اتفاق ہوا، یا کچھ لوگوں کی زبانی سننے کا، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اب تو صرف چند ہزار یا چند سو لوگ نہیں، ساری نسل انسانی ایک جگہ ہو، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور سب کو اپنی اپنی باری پہ جانا ہے۔ ایسے میں پہلے کون لوگ فارغ ہوں گے؟ گناہگار؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے؟ نہیں، وہ جو نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے۔ فالسابقون السابقون، فالسابق الخیرات کرنے والے، ومنہم سابقون بالخیرات، جو دنیا میں بھی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوں، ادھر ادھر دیکھ کے انتظار نہ کرے، اچھا ابھی تو وہ فلاں نے بھی نہیں کیا۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک یہی حال ہوتا ہے۔ نماز کا وقت تو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا ابھی اس نے بھی تو نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں، وہ بھی رہتا، وہ بھی رہتا، وہ بھی رہتا، ابھی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئے تو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور ابھی کون کون رہتا ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو، ہمیں پش کر کے دھکے دے کے آگے کرنا پڑتا ہے، ہم خود کو پیش نہیں کرتے کہ میں پہلے کر لوں، میں ٹرینڈ سیٹ کروں۔ دنیاوی کاموں میں تو ہم آگے آگے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں، بھاگ کے ان کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ کس لیے؟ تھوڑی سی سستی شہرت مل جاتی ہے، تھوڑی سی جگہ مل جاتی ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے اور جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے نہ کوئی شوق کا مظاہرہ ہوتا ہے، نہ آگے بڑھنے کی تڑپ ہے، نہ امنگ ہے، نہ حال ہولیے سے نظر آتا ہے کہ ہم کوئی امنگ رکھتے ہیں اپنے دل میں، مردہ مرجھائے ہوئے چہرے، سستی کے مارے، ہاں دین پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی کیا مجبوری ہے کہ شیطان کے اس راستے پہ پکڑ پکڑ کے رکھا جائے، ہر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جایا جائے، ہر تھوڑی دیر بعد سستانے لگے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کی پش کی ضرورت ہو تب آگے بڑھیں. تو یاد رکھیے کہ جنت میں بھی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تیزی سے آگے جانے والے اور پہلے پہلے پہنچ جانے والے تو وہی ہوں گے جو نیکی میں آگے آگے جانے والے ہیں. فالسابقون السابقون اولئک المقربون, وہ باقی لوگوں کی نسبت پہلے جنت میں جا کے آرام کر رہے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے, جبکہ لوگ ابھی پیچھے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہوگی, پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے, 50,000 سال کا دن اس میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی حساب دینا ہے, جواب دینا ہے ان ساری غفلتوں اور نافرمانیوں کا جو کرتے رہے, ان ساری کوتاہیوں اور سستیوں کا جو بلا وجہ دنیا میں کی ہم نے. اور اس کے برعکس جنتی لوگ ٹھنڈی چھاؤں میں جا کے مزے کر رہے ہوں گے. یہاں کپلز کی بات ہو رہی ہے, صرف اہل ایمان نے ان کے ازواج کی بات بھی, ازواج پیر کے لیے نا, کیونکہ دنیا میں بھی وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور شریک تھے, وہاں بھی وہ اکٹھے ہوں گے. اور دنیا میں اگر ان کی سوچیں فرق تھی تو جو اللہ کی طرف جانے والا ہوگا اس کو پہنچا دیا جائے گا, اور باقی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا کپل پیدا کر دے گا جو اسی کی طرح دنیا میں نیکی کے کاموں میں آگے آگے تھا, اور اس کو پیچھے رکھ لیا جائے گا, خواہ وہ عورت ہو یا مرد. محض کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر ہونے کی وجہ سے کوئی جنت میں جانے کا مستحق نہیں قرار پائے گا کہ وہ اس کو پکڑ کے ساتھ چل پڑے, نہیں. اس لیے کہ وہاں تو کیا ہوگا, ہم تا دنیا مجرمون, اے مجرمو آج چھٹ کے الگ ہو جاؤ, الگ الگ سب کو سپریس کر دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ انسان ہمیشہ اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے, ایک انسان کی فطری ضرورت اور ایک فطری کمزوری بھی ہے نا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انسان کیا چاہے گا, ذرا گھر چلوں, گھر والوں کا کیا حال ہے, گھر نہیں لوٹ سکے گا. جنت میں جنت والے وہ گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے, وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. دنیا میں جب نفخت الفضا ہوگا, وہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا, سور پھونکا جائے گا تو انسان سوچے گا اوہ میرے گھر کا کیا حال. عموماً ایسا ہوتا ہے نا, خدا نخواستہ آپ گھر سے باہر ہو, کوئی آفت ہو, کوئی زلزلہ ہو, کوئی طوفان ہو, کوئی دھماکہ ہو, کچھ ہو, سب سے پہلے کس کا خیال ہوتا ہے, گھر والوں کا. پتہ نہیں گھر کا کیا بنا, گھر والے کہاں. آپ گھر پہ ہو تو باہر والوں کا خیال آتا ہے کہ وہ کہاں. یہ ایک قدرتی سا تعلق اور رشتہ اللہ نے دلوں میں ایسا رکھا ہے کہ آٹومیٹکلی بغیر کسی محنت اور کوشش کے پہلا خیال ان کی طرف جاتا ہے. قیامت کے دن بھی انہیں جب خیال آئے گا بھی تک خیال پورا ہی نہیں ہوگا, وہی خاتمہ ہو جائے گا. لیکن نیک لوگوں کے ان احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے گا, انہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا اگر گھر والے نیکی کے کام میں شریک ہوئے, اور اگر وہ شریک نہیں مددگار نہیں الگ کر دیے جائیں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ, ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے, میوے ہوں گے. ولہم, اور ان کے لیے ما یدعون, جو بھی وہ طلب کریں گے, جو بھی خواہش کریں گے, جو مانگیں گے فوراً مل جائے گا. سلام, ہر طرف سے سلام, سلامتی کی آواز, اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا, فرشتے ان کو سلام کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے, ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آ رہی ہوگی. سلام سلام, قولا من رب الرحیم, ایک بات ہے رب رحیم کی طرف سے, یعنی دنیا میں بھی جس کا حکم رب نے دیا, اور قیامت کے دن رب خود بھی سلام بھیجے گا ان کو, اور رب کے حکم سے فرشتے بھی انہیں سلام دیں گے, اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جنہیں دنیا میں سلام کی عادت ہو, جو دنیا میں سلام کرنے میں بخل کرے اور اس انتظار میں رہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے, وہ آگے بڑھے, تو یہ جنت میں اشانت تو نہیں نقشہ بدلے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, نہیں تم جزا دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے ہو. اگر دنیا میں سلام نہیں کیا تو وہاں سلام کس کا آئے گا, کیونکہ جنت میں لے جانے کے اعمال میں سلام شرط, یہ ضروری اعمال میں سے.